बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द खुदा वहदहू ला शरीक के लिए हैं और सलावात व सलाम मखसूस हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम से। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में भी दिल की अथाह गहराइयों से हम सलाम अर्ज़ करते हैं और आपके पसंदीदा प्रोग्राम राह मुबीन में हम खुश आमदीद भी अर्ज़ करते हैं। जी नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी का दौर है कि जिसमें अब एक चीज़ के बजाय यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती हैं, बल्कि 2-in-1 या 3-in-1 या 1-in-1 चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। इसी तरह से इंसान के बहुत से आमाल भी इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो रिवायात में वारिद हुए हैं कि जो वो भी 2-in-1, 3-in-1 या 1-in-1 का काम करते हैं। और वैसे भी एक मिसाल है कि भूखे को क्या चाहिए होती है 2 रोटी, अंधे को क्या चाहिए होती हैं 2 आँख, इसी तरह मोमिन को क्या चाहिए एक ऐसी चीज़ के जिससे उसके गुनाह कम हो जाएं, उसके नेक आमाल में इजाफा हो और जन्नत में दर्जात उसके बुलंद हो जाएं। इसी तरह एक चीज़ के जो मैं आपके सामने अभी हदीस की सूरत में पढ़ने वाला हूँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान कुरान मजीद का एक हर्फ की तालीम हासिल करता है, एक हर्फ सीखता है, तो खुदावंद आलम उस हर्फ के बदले में उसको 3 फ़ायदे देता है। पहला फ़ायदा यह है कि उसके नामे आमाल से 10 बुराइयां ख़त्म कर देता है, उसके नामे आमाल में 10 अच्छाइयों को बढ़ा देता है, इजाफा कर देता है, और इसी तरह जन्नत में 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं। जी तो आइए हम कुरान सीखने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो प्रोग्राम में आइए हम उस्ताद से मिलकर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और कुरान मजीद सीखते हैं। उस्ताद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
प्रोग्राम में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं भी आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हस्ब मामूल नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, तो आइए दर्स का आगाज़ कर रहे हैं, फिर हम उस्ताद से मुलाकात करेंगे। जी उस्ताद जी। आज जो हमारी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह वक्फ इब्तदा के हवाले से होगी, तो वक्फ के अहकाम बयान फरमाएं।
मैं आज की असल मौजू और वक्फ इब्तदा की बहस शुरू करने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक हदीस नाज़रीन की खिदमत में तोहफ़तन पेश करूँ। चूँकि अय्याम माह रबीउल अव्वल के चल रहे हैं, इसी हवाले से हदीस भी मरबूत हैं। हदीस हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हैं। आप फरमाते हैं, तअल्लमुल कुरआन फ़इन्नहु अहसनुल हदीस व तफ़क्क़हु फ़ीहि फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब। यह हदीस नहजुल बलाग़ा के खुतबा नंबर 110 में मज़कूर है। इसका तर्जुमा यह है कि कुरान सीखो, चूँकि कुरान बेहतरीन कलाम है, और इसमें गौर व फिक्र करो, चूँकि इसमें दिलों के लिए बहार है, दिलों की बहार, चूँकि रबीउल अव्वल माह रबी बहार का महीना है
जी, बिल्कुल।
और कुरान भी दिलों की बहार है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ने के साथ साथ इस पर गौर व फिक्र भी करें,
यानी हम सिर्फ जिस्मानी बहार के पीछे ना फिरें, यानी जो उधर ना जाएं, बल्कि हमें कुछ दिल की बहार के लिए भी
जी ये दरहकत मानवी बहार कुरान है, चूँकि इस इंसान के जिस्म से अहम उसकी रूह है और ये कुरान उसके लिए बहार है
जी।
आज का जो मौजू है वक्फ और इब्तिदा, और इस हदीस में एक रब्त ये भी है, चूँकि वक्फ और इब्तिदा में हमें गुफ्तगू करनी होती है कि हम कहाँ पर वक्फ करें, ठहरें, और कहाँ से तिलावत को शुरू करें, और ये उसी वक्त हम इसके सही मवारिद को समझ सकेंगे जब हम मानी कुरान से वाकिफ़ हों। जैसा कि हदीस में है, तफक्क़हू फ़ी, जब इंसान कुरान में गौर व फिक्र करेगा तो उसे यह अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पर ठहरें और कहाँ से शुरू करें। क्योंकि जब इंसान एक जगह ठहरता है, बसा अवकात ऐसा होता है कि उसके गलत ठहरने से आयत का मफहूम बदल जाए। एक वाक़ भी मिलता है, ख़ुद सरकार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, कि आपकी खिदमत में एक शख्स था जो कुछ बयान कर रहा था, लोगों को कुछ मतालब बयान कर रहा था, उसी में से उसने उस शख्स ने कहा कि मन युति इल्लाह व रसूलहु फ़कद रशद व मन यअसहुमा, अगरचे वो और भी कहना चाह रहा था, यानी उसका कहने का मतलब यह था कि जो अल्लाह और रसूल के इताअत करें वो कामयाब है, हिदायत याफ्ता है, और जो शख्स इन दोनों की यानी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करें वो गुमराह हैं। लेकिन वो शख्स व मन यअसहुमा पर रुक गया, یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ان کی نافرمانی کریں، یہاں پہ رک گیا.
جی
رسول اکرم نے فرمایا قم بئس الخطیب انت، یعنی تم اچھے سخنور نہیں ہو، چونکہ تمہیں نہیں معلوم کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے. قرآنی آیات بھی اسی طریقے سے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فویل للمصلین یہاں پہ وقف کرے تو یہاں پہ معنی ادھورا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے بعد والی آیت بھی تلاوت کریں. اس کا تعلق وقف اور ابتدا سے ہے.
صحیح.
وقف اور ابتدا کے حوالے سے علماء نے کلی طور پر چار اہم قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہے وقف تام، وہ وقف ہے کہ جہاں پر وقف کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اور بعد میں کوئی رابطہ نہیں ہے ان دونوں میں، دونوں الگ الگ عبارتیں ہیں، الگ الگ جملے ہیں، وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے. جیسے مالک یوم الدین سورہ حمد میں اگر انسان یہاں پر ٹھہرے تو بہتر ہے، چونکہ بعد میں ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. دوسری قسم وقف کافی کی ہے. وقف کافی میں یہ رابطہ پایا جاتا ہے دونوں جملوں میں، لیکن یہ رابطہ صرف معنوی رابطہ ہے، لفظاً کوئی رابطہ نہیں ہے. لفظاً رابطے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جار و مجرور ہیں یا فاعل و مفعول، یہ جو عربی گرامر میں جو اصطلاحات ہیں، یہ اعراب کا رابطہ، اسے لفظی رابطہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ اگر یہاں پر کوئی شخص وقف کرنا چاہے تو یہاں پر لفظی رابطہ پایا جاتا ہے اور معنوی رابطہ بھی ہے. تیسری قسم وقف کی وقف حسن کی ہے. وقف حسن میں بھی رابطہ ہے لیکن وقف کیا جا سکتا ہے، اگر وصل کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن وقف کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوئی شخص اگر کہے بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ کہنا اس کا معنی صحیح ہے، یعنی ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، لیکن الرحمن الرحیم بھی اسی سے مربوط ہے، لہٰذا بہتر یہ کہ ہم
کہ اس کو بھی ساتھ
متصل کریں سب کو ملا کے. اور ایک قسم وقف کی وقف قبیح. یہ وقف قبیح وہ ہے کہ جہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے.
بالکل.
اور بعض قرآنوں میں لام الف کے ذریعے دکھاتے ہیں، یعنی لا لکھا ہوا ہوتا ہے، لا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ وقف نہ کریں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا لکھا ہوتا ہے اور وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کیا تو یہاں سے شروع نہیں کریے، بلکہ اس سے پہلے ایک مناسب جگہ سے آپ پھر سے تلاوت کو شروع کریے.
بہت اچھا ہے واقعی. یہ چار قسمیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے میرے خیال سے یہ جو آخری والی ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے.
جی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آخری جو موارد ہیں کبھی اس میں ہمیں وقف نہیں کرنا ہے، اور باقی جو موارد ہیں ان میں ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی درجات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وقف تام میں وقف کرنا بہتر ہے، لیکن وقف حسن میں متصل کرنا بہتر ہے. اور اس سلسلے میں اگر ہم ان رموز اور علائم سے استفادہ کرتے ہیں جو قرآنوں میں درج ہیں، بعض جگہوں میں رموز سجاوندی کہا جاتا ہے،
جی
ان سے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر علامت میم، چھوٹی میم لکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ کہ وقف لازم ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. ممکن اگر ہم متصل کریں گے تو معنی بدل جائے. کہیں کہیں پر وقف مطلق ہے جس کی علامت اردو میں حرف تو یا عربی میں تا، وقف مطلق، یہاں پہ بھی ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن متصل بھی کر سکتے ہیں. پھر جیم ہے جسے وقف جائز کہتے ہیں، اور اس کے بعد حرف زا جسے وقف مجوز کہتے ہیں. اس وقف مجوز میں بہتر یہ کہ ہم وصل کریں، ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن وقف بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک علامت اور ہے بعض جگہوں میں ساد جسے وقف مرخص کہا جاتا ہے. وقف مرخص میں بھی یعنی اجازت دی گئی ہے وقف کرنے کی، لیکن یہاں پر بھی اگر ہم وصل کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تب معنی کے اعتبار سے بہتر ہے.
جی یہ جو چیزیں ہیں مثلا وقف کرنے کے لیے کون سی جگہ پہ ہم وقف کریں، یہ مثلا خود اہل معنی یا وہ افراد کے جو پڑھے لکھے ہیں، عربی سے واقف ہیں، گرامر جانتے ہیں، وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن مثلا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ سب علامات لگا دی گئی ہیں، لہٰذا تمام مومنین اور جو ہمارے عام حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان علامات کو کم سے کم، میرے خیال سے شاید ایک صفحے پہ سب علامات آ جاتی ہیں 7-8 لائن میں، ان کو اگر حفظ کر لیں تو بہت اچھا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وقف کرنے کی بہترین جگہ خود آیتوں کی آخری حصہ، یعنی آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے جسے رأس الآیت کہا جاتا ہے، جہاں پر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے آیت کا، یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت، یہ مناسب جگہ ہے.
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت بڑی ہے تو وہاں پہ ظاہر مجبور ہے انسان
جی، وہاں پر اگر وقف کے کہیں علامت ہے تو اس علامت کے تحت وقف کرے گا. اگر کوئی علامت بھی نہیں ہے اور اتنی طولانی آیت ہے یا جملات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان
ایک سانس میں
نہیں پڑھ سکتا، وہاں پر اضطراراً وقف کر سکتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی سانس ہے وہاں تک تلاوت کرے گا، جہاں تک سانس نہیں ساتھ دے گی تو وہ اضطراراً وقف کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اگر معنی کے اعتبار سے صحیح نہ بھی ہو تب بھی چونکہ یہ مجبور ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں اگر شروع کرنا چاہے تو اس پہ توجہ رکھے کہ ایک مناسب جگہ سے تلاوت کو شروع کرے. کبھی شروع کرنے کے لیے انسان غیر مناسب جگہ کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کروں کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں جس میں فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ایک آیت ہے، آیت طولانی ہے، ابتدائی حصہ یہ ہے. اگر کوئی شخص یہاں سے شروع کرتا ہے ید اللہ مغلولہ، قالت الیہود کو نہ پڑھیں، یہ کلام یہودیوں کا
ہے، وہ خود کہہ رہا ہے،
گویا یہ خود کا کلام ہے یا خدا کا کلام ہے،
جی
تو بالکل معنی بدل جائے گا. لہٰذا ابتدا پر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے. لہٰذا جس طریقے سے علماء وقف پر زور دیتے ہیں اسی طریقے سے ابتدا پر بھی زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں وقف اور ابتدا، یعنی ان دونوں کا خیال رکھنا ایک ساتھ ساتھ ضروری ہے.
آپ کی گفتگو سے جہاں تک میں سمجھا ہوں جناب، یہ ہے کہ مثلا وقف کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ابتدا کرنا اہم ہے. یعنی آدمی ٹہل تو کہیں پہ بھی سکتا ہے، ظاہر ہے ابھی مثلا سانس ٹوٹ گئی اب کیا کرے، مجبور ہے، لیکن اب جب ابتدا کرنا ہے تو اس کو لازماً وہ جگہ ڈھونڈنی ہے کہ جہاں پہ بہتر ہے.
جی ایسا ہی ہے، اور ابتدا کی اہمیت بھی ہے، اور بہترین قاری وہ ہیں جو بہترین جگہوں پہ وقف کریں اور بہترین جگہوں سے شروع کریں.
بہت اچھا، تو ان کی کچھ مثالیں آپ بیان فرما سکتے ہیں؟
جی میں سورہ حمد کے حوالے سے ایک مثال پیش کروں. خود سورہ حمد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وقف تام دو جگہوں پہ ہیں جہاں بہترین جگہ ہے وقف کے لیے. ایک مالک یوم الدین کے بعد وقف کرنا بہت بہتر ہے، اور ایک انتہائی سورہ میں. ویسے سورہ حمد کی تمام آیتوں کے آخر میں وقف کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہر آیت، یعنی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر وقفے کافی ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی وقف کافی ہے. الرحمن الرحیم، اس میں بھی وقف کافی ہے. اور پھر وہ آیت مالک یوم الدین کے بارے میں نے عرض کیا کہ وقفے تام ہیں.
جی بہت شکریہ، اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں. جی ناظرین، تو آئیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آمادہ ہو جائیے. قرآن مجید کھول کر اپنے سامنے رکھیے. ہم شروع کر رہے ہیں دوسرا جو ہمارا حصہ ہے پروگرام کا، کہ جس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. آج بھی دو صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، کشمیر سے ہیں ظاہراً دونوں، جناب صفدر علی صاحب اور جناب سید محمد مقدس صاحب، دونوں ہمارے ساتھ میں ہیں. تو پہلے پارٹیسپینٹ جناب سید صفدر علی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. جناب صفدر علی صاحب السلام علیکم. جی ان سے شاید ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. اب ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ جناب سید محمد مقدس صاحب، السلام علیکم.
السلام علیکم،
کیسے ہیں آپ؟
ہاں ٹھیک ہوں.
جی بسم اللہ تلاوت فرمائیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 سے 39 تک. بسم اللہ، سورہ ابراہیم
33 سے یا 40 سے؟
نہیں نہیں، 33 سے 39 تک تلاوت فرمائیں. جی چلیے آپ 40 سے تلاوت فرمائیں. جی
ہاں
جی 40 سے تلاوت فرمائیں، 40 سے 47 تک.
ہاں 40 سے بولا.
جی جی بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محتئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
الحمدللہ بہت اچھی تلاوت فرما رہے تھے سید محمد مقدس صاحب. الحمدللہ جزاک اللہ. بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر, یہ جیسے ہم نے کبھی بچپن میں پڑھا تھا تو استاد ہمیں اس طرح سے آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے, ہر لفظ پہ رک کے. بالکل اسی طرح سے تقریباً یہ جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں وہی انداز تھا. جی بسم اللہ, آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟
اچھی تلاوت تھی, انہوں نے توجہ کے ساتھ
جی
اور آپ کے بقول کے ہر حرف پر توجہ اور ٹھہر ٹھہر کے بغیر کسی اجلت یا جلدی کے پڑھا, اور کافی حد تک قواعد تجوید اور قواعد روانخانی قرآن کی انہوں نے رعایت بھی کیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. بعض نکات کی طرف اگر توجہ کریں گے تو ان کی تلاوت بہتر ہوگی. ایک اہم نقطہ پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا, وہ تشدید کے حوالے سے ہے. تشدید پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے, چونکہ بالخصوص بعض جگہوں میں ان کی زبان کی وجہ سے, مثال کے طور پر جو برادران کشمیر سے ہیں, ان کے تلاوتوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشدید کہیں سے چھٹ جاتی ہے یا اضافی ہو جاتی ہے.
جی
اس کی دو مثال اس تلاوت میں تھیں. ایک تو پہلی آیت, یعنی آیت نمبر 40 میں لفظ ذریتی, اس میں دو تشدید ہیں. ایک تشدید حرف رے پر ہے اور ایک تشدید حرف یہ پر ہے. دونوں کو مشدد پڑھنا چاہیے, لہٰذا صحیح تلفظ یہ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اگر ہم کہیں گے ذریتی, یہ تشدید اس کا ادا نہیں ہو پایا. ایک تشدید انہوں نے اضافی کر دیا, اس تشدید کی کمی اس میں پوری کر دی انہوں نے, وہ آیت نمبر 46 میں وقد مکرو, ہمیں بغیر تشدید کے پڑھنا ہے چونکہ تشدید نہیں ہے, لہٰذا مکرو صحیح نہیں ہے, اس میں تشدید اضافی ہے. اور ایک اعرابی غلطی تھی ان کی تلاوت میں, یعنی زبر زیر پیش کی. آیت نمبر 43 میں مقنعی رؤوسہم حرف را پر
جی
پیش ہیں, زبر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں, ہم نے بھی سنا, لیکن یہاں پر صحیح تلفظ رؤوسہم پیش کے ساتھ ہے. اور میں دو نقطہ وقف اور ابتدا کے حوالے سے عرض کروں گا. پہلا نقطہ آیت نمبر 44 میں, یعنی اسی آیت میں, آیت نمبر 44 میں انہوں نے اس طریقے سے تلفظ کیا یوم یأتیہم العذاب, یہاں پر انہوں نے وقف کیا, پھر انہوں نے یأتیہم سے شروع کیا
جی.
اگر یہ یوم یاتیہم سے شروع کرتے، یوم لفظ یوم کو بھی پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو معنوی اعتبار سے بہت اچھا تھا اور معنی مکمل ہوتا. اور یہی نقطہ ربنا اخرنا میں بھی ہے، جو انہوں نے اخرنا سے پھر شروع کیا، جبکہ بہتر یہ کہ ہم اس طریقے سے شروع کریں ربنا اخرنا، چونکہ ربنا دعا ہے اور اخرنا فعل دعا ہے. اور اس سلسلے میں ایک نقطہ وقف اور ابتدا کے حوالے سے، آیت نمبر 45، اس کے بعد والی آیت، انہوں نے انفسہم پر وقف کیا. یہاں پر وقف کرنا کوئی حرج نہیں ہے، وقف یہاں پر وقف کافی ہے
جی.
لیکن اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو پھر پیچھے تکرار نہ کریں، اسی کے بعد والے سے شروع کریں، وتبینہ سے شروع کریں. انفسہم پر وقف کرنے کے بعد خود لفظ انفسہم سے شروع کرنا مناسب نہیں ہے، یا تو پھر ہم اور پیچھے جائیں تاکہ بہتر جگہ سے شروع کر سکیں، لیکن یہ لفظ شروع کے لیے مناسب نہیں ہے. اور میں مقدس صاحب کی خدمت میں کلی بات کروں، کوئی خاص لفظ کہنے کا مقصد نہیں ہے، کلی طور پر پڑھنے میں ایک روانی ہونی چاہیے. روانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سکت دینا یا جگہ جگہ ٹھہرنا اس طریقے سے کہ آواز ہماری رک جائے، یہ مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر لتزول منہ، یہ آواز رکنی نہیں چاہیے. اگر ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو آہستہ پڑھیں بہتر ہے، لیکن آواز کو جاری رکھیں،
یعنی ایسا نہ لگے کہ یہاں پر سانس ٹوٹ گیا.
جی یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ پھر سخت ہو جائے گا، اور سخت کے لیے مخصوص مقامات ہیں اور سخت کا ایک الگ حکم ہے. لیکن کلی طور پر یہ ہماری عادت نہ بن جائے کہ ہم جگہ جگہ سخت کے ساتھ پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور آخری نقطہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا قلقلے کے اعتبار سے، چونکہ پانچ حروف ایسے ہیں، قطب و جد، یہ پانچ حروف ایسے ہیں کہ اگر ساکن ہوں تو ان میں ایک خاص لرزش ہوتی ہے مخرج میں. اسی میں سے یہ لفظ ہے اولم تکونوا اقسمتم، قاف ساکن ہے اور یہ موارد ہیں قلقلہ میں سے ہیں، تو اس کا صحیح تلفظ اس طریقے سے ہے اولم تکونوا اقسمتم، تاکہ قاف میں قلقلہ ظاہر ہو سکے.
کلی طور پر بہت اچھی تلاوت، واقع جزاک اللہ، خدا آپ کو ترقی دے. اور ہمارے جی چونکہ جو ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال تو آج کے درس میں جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں استاد نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا. جی یہ آج کا ہمارا سبق تھا کہ جو ہم نے استاد محترم سے پڑھا ہے، بہت اچھے الحمدللہ ہمارے لیے بیان کیا استاد، واقعی شکر گزار ہیں ہم. اور ہم اپنے تمام پارٹیسپینٹ کے بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ چاہیں تو استاد کوئی ایک یعنی حسن کلام کے طور پر کوئی نقطہ اگر بیان فرمانا چاہیں.
میں ایک جملہ علائم وقف کے اعتبار سے کہوں کہ جو علامتیں قرآن میں درج ہیں
جی،
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ تصور نہ ہونے پائے کہ یہ جو علامتیں قرآن میں لگائی گئی ہیں یہ بھی وحی الہی ہیں. نہیں، بلکہ یہ علماء نے یعنی عوام کی سہولت کے لیے یہ علامتیں لگائیں ہیں، لہٰذا ممکن ہے ان علامتوں کے بارے میں کوئی اختلاف بھی ہو، یعنی اس قرآن میں کوئی علامت لگی ہو لیکن ایک دوسرا عالم ہو کہ جو اس کے برخلاف اس کے نظریہ کچھ اور ہو. اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ان موارد کو ہم اپنے اجتہاد کے مطابق بھی پڑھیں، کہ اگر کوئی شخص خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ معانی کے تحت قرآن کو پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ انہی علامتوں کے تحت قرآن کو تلاوت کرے، چونکہ ممکن ہے کبھی بعض علامتیں صحیح نہ بھی ہوں.
بہت شکریہ استاد. اور ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور جس طرح سے ہمارے ان پروگرامز میں ہمارے ناظرین پارٹیسپینٹ شرکت کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی گوشے و کنار میں ہوتے ہوئے بھی. صرف ہمارا ایڈریس نوٹ فرمائیں www.urdu.sahar.tv.ir، اس پر جا کر آپ راہ مبین پر کلک کریں تو ایک فارم ہوگا، اس کو فل اپ کیجیے، اس کے بعد ہم آپ کی اس پروگرام میں شرکت کرائیں گے ٹیلی فون کے ذریعے سے. جی ہاں ناظرین، تو اب دیجیے مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ. استاد شکریہ.